الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر 43 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کا بیان فرمایا، اور مشرکین جو اپنے بتوں کے بارے میں شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے اس کا رد کیا، اور بتایا کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے. اللہ عز و جل جسے چاہے گا شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا. اور جہاں تک بتوں کا تعلق ہے، جھوٹے معبودوں کا تعلق ہے، وہ بہرحال شفاعت نہیں کر سکیں گے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعت جمیعا لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ، کیا وہ بت تمہاری سفارش کریں گے اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور کچھ سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں؟ تم فرماؤ، تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سفارشی بنا رکھے ہیں کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں نفع پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بت تو نہ کسی شے کے مالک ہیں، نہ یہ کچھ عقل و سمجھ رکھتے ہیں، بے بس ہیں اور بے جان ہیں، تو انہیں نہ شعور ہے نہ ان کے پاس کسی شے کی ملکیت ہے، تو یہ کیسے شفاعت کر سکتے ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا کہ شفاعتوں کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کسے شفاعت کی اجازت عطا فرماتا ہے. شفاعت قیامت کے دن ہوگی اور اذن الہی کے ساتھ ہوگی. قرآن پاک کے اندر یہ عقیدہ بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا. شفاعت کون کرے گا اور کس کے حق میں ہو سکے گی، دو چیزیں قرآن پاک کے اندر بار بار بیان کی گئی. شفاعت کون کر سکے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول بیان کر دیا کہ شفاعت اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے ہوگی. ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ سفارش ہو سکے. اب اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ کون شفاعت کر سکے گا، وہ بڑی واضح بات ہے. مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعنی تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، وہ شفاعت کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ یہ شفاعت کا اختیار اور بھی بہت سارے لوگوں کو عطا فرمائے گا، جیسے اولیاء کرام ہیں، جیسے صالحین ہیں. اسی طرح حدیث مبارک کے اندر حافظ قرآن کے بارے میں ہے کہ وہ بھی اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا. اسی طرح شہید بھی شفاعت کرے گا، اسی طرح حاجی بھی شفاعت کرے گا، اسی طرح جو علماء اور صلحاء یعنی نیک لوگ ہیں، وہ بھی اپنے ماننے والوں، اپنے معتقدین اور اپنی خدمت کرنے والوں کی شفاعت کریں گے. جیسا کہ روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب ایک نیک بندہ جنت جانے کے لیے گزر رہا ہوگا، تو ایک وہ شخص کہ جو جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، وہ آگے بڑھ کے کہے گا کہ جناب، آپ کو یاد ہے دنیا کے اندر آپ کو میں نے پینے کے لیے پانی دیا تھا، یا وضو کرنے کے لیے میں نے آپ کو پانی فراہم کیا تھا، آج میری بھی شفاعت کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کا وہ نیک بندہ اس گناہگار کی بھی شفاعت کرے گا. تو شفاعت کرنے والے جو ہیں وہ بہت سارے قیامت کے دن ہوں گے، لیکن ہر کوئی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ کی جو اجازت ہے، یہ اس وجہ سے بھی ملے گی کہ بندہ خدا کا محبوب ہے، اس وجہ سے بھی ملے گی کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں بڑی وجاہت والا، بڑے مرتبے والا ہے. تو محبوبیت کی وجہ سے جو شفاعت ہے، وہ ہے تو شفاعت بالاذن، اللہ کی اجازت کے ساتھ شفاعت، لیکن محبوبیت کی وجہ سے اس کا ایک دوسرا نام رکھ دیا جاتا ہے، شفاعت بالمحبت، محبت کی وجہ سے شفاعت جسے اختیار ملے گا. اور ایک یہ ہے کسی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، اس مقام کی وجہ سے، اس وجاہت کی وجہ سے وہ شفاعت کرے گا، تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے شفاعت بالوجاہت. تو اصل شفاعت بالاذن ہے، پھر اس کے نیچے جو دو اس کی شاخیں بنتی ہیں وہ شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالوجاہت ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے قیودات لگا کے شفاعت کے مفہوم کو محدود کر کے اور اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ شفاعت بالوجاہت کوئی چیز نہیں ہے، شفاعت بالمحبت کوئی چیز نہیں ہے. یہ باتیں کہنا باطل ہے، غلط ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خدا کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہیں؟ صبر والوں سے خدا محبت فرماتا ہے، تقوی والوں سے خدا محبت فرماتا ہے، اپنے ولیوں سے خدا محبت فرماتا ہے، اپنے نبیوں سے خدا محبت فرماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت ہی تو ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کی اجازت دے گا، تو اس کا نام شفاعت بالمحبت رکھتے. اچھا پھر ان لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مرتبے ہیں، نبی پاک علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، دیگر حضرات، ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے، اس وجہ سے انہیں شفاعت کا اجازت ہوگی، اس کا نام شفاعت بالوجاہت رکھ دیتے ہیں. تو شفاعت بالوجاہت نام ہو یا شفاعت بالمحبت نام ہو، حقیقت میں شفاعت بالاذن ہی کی صورتیں ہیں، لیکن ایک ان کی جو ہے وہ ایک یونیکنس کی وجہ سے، ایک ان کے بالکل منفرد ہونے کی وجہ سے یہ نام بھی دے دیا جاتا ہے. اس میں شریعت نے کہیں منع نہیں کیا کہ بھی شفاعت بالوجاہت کا لفظ نہیں استعمال کرنا، شفاعت بالمحبت کا لفظ استعمال نہیں کرنا. جب صابرین خدا کے محبوب ہیں یہ قرآن کے اندر ہے، متقین خدا کے محبوب ہیں یہ قرآن کے اندر ہے، محسنین خدا کے محبوب ہیں یہ قرآن کے اندر ہے، تو پھر شفاعت کے ساتھ محبت کا لفظ جوڑنے کے اندر کیا جاتا ہے؟ کہ یہ لفظ جوڑ دیا تو نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. تو لہذا ایسے تصورات اور ایسے بدعتی تصورات جو ہیں وہ باطل ہیں کہ شفاعت کے ساتھ محبت کا لفظ نہیں بول سکتے، شفاعت کے ساتھ وجاہت کا لفظ نہیں بول سکتے. اللہ تعالیٰ کے جو وجیہ بندے ہیں، جو وجاہت والے بندے ہیں، وہ اپنی وجاہت کی بنا پر شفاعت کریں گے، جو محبوب بندے ہیں وہ محبوب ہونے کی بنا پر شفاعت کریں گے. اب اس کے بعد منکرین آخرت کی اللہ عز و جل کے ذکر سے نفرت، معاذ اللہ، اس کا بیان ہے. مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ جب مشرکوں کے سامنے اللہ عز و جل کا نام لیا جائے اور ساتھ میں بتوں کا بھی نام لے دیا جائے، پھر تو ان کی طبیعت ٹھنڈی رہتی تھی، پھر تو فریش رہتے تھے، اور اگر تنہا اللہ کا نام لیا جائے کہ صرف اللہ معبود ہے، تو ساتھ ہی طبیعت خراب، اور بھدکتے تھے اس سے، اور اس سے تنفر کا اظہار کرتے تھے، بیزاری کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باطل عمل کو یہاں پر بیان کیا. ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل سمٹ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں. اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تنہا ذکر ہو تو ان کے دل سمٹ جاتے ہیں اور انہیں اس سے نفرت ہوتی ہے. اور جب بتوں کا تذکرہ کیا جائے، لات منات اور حبل عزا، بتوں کا تذکرہ کیا جائے، تو پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں. جیسے آج بھی ہے، مشرکوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو فوراً آگے سے اعتراض اور نہ جانے کیا کیا بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ کریں تو بڑے خوش ہیں، دیوی دیوتاؤں کے نام لے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی طرز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکوں کا بیان کیا. اللہ عز و جل کے ذکر سے تنگ دل ہونا، یہ کافروں کی علامت ہے، یہ مذموم صفت ہے. آج کے زمانے میں بعض لوگ مذہبی چیز کو دیکھتے ساتھ ہی برسنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ رسول کا نام آ جائے، دینی شے آ جائے، دینی نام آ جائے، دینی حلیہ آ جائے، دینی وضاقتہ آ جائے، تو ان کی ساتھ ہی ان کو اعتراض سوجنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بندہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا کردار کیا. حالانکہ ایک اجنبی آدمی ملے گا تو ہو سکتا بہت ہی اچھا ہو، بڑا با اخلاق ہو، بڑا با کردار ہو، لوگوں کا بڑی مدد کرتا ہو. نہیں، جو دین سے بیزار طبقہ ہے، جو دین سے متنفر طبقہ ہے، نام مسلمانوں والا، کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہے، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رسول کے نام لیواؤں کے ساتھ ان کا رویہ ہی سختی والا ہوتا ہے. کیا جی ہم سیکولر ہیں اور یہ اس نے اللہ رسول کا نام لیا کیوں؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے کا مجھے یاد ہے کہ جیسے مختلف جو ہے وہ کھیلے ہیں, تو اب جیسے ہمارے ملک کے اندر کرکٹ ایک معروف کھیل ہے, تو اب ہماری ٹیم جیتی تو اس نے میدان کے اندر ان لوگوں نے سجدہ کیا. اس کے اوپر کئی سیکولر بھڑک اٹھے کہ یار یہ کھیل کے اندر بھی تم سجدہ لے آئے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی اگر انہوں نے سجدہ کیا ہی ہے اور وہ سجدہ شرعی ہے تو پھر اس کے اوپر یہ بھڑکنا کیا؟ مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا نام, اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی کسی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے خدا کا نام لے لیتا ہے اور دوسرا بندہ اس کے اوپر تکلیف اس کو ہوتی ہے, تو پھر بتائیے اس میں اور یہاں جو آیت میں بیان کیے لوگ ان میں کیا فرق ہے؟ تو جو لوگ دین, دینی شے, دینی وضاقتا, دینی بات سن کر ہی جن کی جو ہے وہ اس طرح کی حالت خراب ہوتی ہے, ان کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. بلکہ ایک عرصہ پہلے کی بات ہے, میں کوئی انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں سائنس کے اوپر کوئی بات تھی, تو ایک مسلمان کہلانے والا پروفیسر, مسلمان کہلانے والا پروفیسر, اس کو اعتراض تھا سائنس کی کتاب پر, ہمارے پاکستان میں چھپی ہوئی سائنس کی کتاب پر, کہ یار سائنس کی کتاب ہے تو اس میں قرآن کی آیت کیوں لکھی ہوئی ہے؟ حالانکہ وہ آیت تھی اسی موضوع پہ کہ کائنات کے اندر غور و فکر کرو, کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں, تو وہ آیت بھی سائنس کی طرف ہی اشارہ کر رہی تھی. لیکن اس پروفیسر کو اس بات کی تکلیف تھی کہ سائنس کی کتاب کے اندر قرآن کا کہاں سے تذکرہ آ گیا, سائنس کے اندر بھی جو ہے وہ قرآن کو ڈال دی. تو اب بتائیے جس کو قرآن کی آیت سے تکلیف ہوتی ہے, جس کو قرآن کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے, جس کو اللہ عز و جل کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہو, تو پتہ نہیں یہ کون سا اسلام ہوگا, پتہ نہیں یہ کون سا جو ہے ایسے شخص کا دین ایمان ہوگا جسے قرآن سے معاذ اللہ چڑ ہے, جسے خدا کے ذکر سے چڑ ہے. تو یہ طرز عمل اور یہ رویہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا ہے جن کا آخرت پہ ایمان نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کا اس طرح کا طرز عمل ہو کہ خدا کے ذکر سے معاذ اللہ اسے نفرت ہو اور اسے تکلیف ہو. اچھا پھر دوسری یہاں پر ایک اور بات کہ یہاں فرمایا کہ تنہا اللہ کا ذکر ہے. اب اس پر سوال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے, جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور بڑی کثرت سے کرتے ہیں, تو یہ جو سرکار کا ذکر ہے یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹ کر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, ایسا نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو سب سے بڑی صورت ہے وہ تو قرآن ہے, جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ تو قرآن ہے, اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی کثرت کے ساتھ ذکر کیا سب کو پتہ ہے. جو قرآن پڑھے گا قرآن پاک کی ہر صورت بلکہ یا ہر دوسری صورت کے اندر اسے نبیوں کا تذکرہ, نبیوں کا تذکرہ, نبیوں کا تذکرہ, نبیوں کا تذکرہ ملے گا. تو اب جو قرآن پڑھنے کی صورت میں خدا کا ذکر کرتا ہے تو نبیوں کا تذکرہ تو اس کے اندر شامل ہے. پھر خاص طور پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو تو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو ذکر کرے گا وہ خدا کو ذکر کرے گا. جس نے سرکار کو یاد کیا گویا اس نے خدا کو یاد کیا. ایک بات. دوسری بات, نبی پاک علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر ہے, نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اذان ہم نے خود تو نہیں بنائی, اذان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نا. تو اذان کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آگے کیا ہے؟ آگے تو اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. تو یہ جو خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے, یہ ہم نے تو نہیں بنایا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو سکھایا. پانچ وقت کی اذان دنیا میں مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, دنیا کے کسی کونے میں, بحر و بر میں, جہاں پر اذان ہوگی وہاں پر خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. اسی طرح التحیات ہے, التحیات ہم نے خود تو نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے سکھائی نا ہمیں. اب التحیات میں کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یہ تو خدا نے رکھا ہے. لہذا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، یہ ذکر خدا سے جدا نہیں، یہ ذکر خدا سے جدا نہیں. پھر اسی طرح جو ولیوں کا ذکر، ولیوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی کی صورت. قرآن پاک کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ ہے، تو حضرت مریم کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ولیہ. اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اصحاب کہف کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. تو اب یہ جو اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، یہ جو حضرت مریم کا تذکرہ ہے، یہ ولیوں ہی کا تو تذکرہ ہے اور قرآن پاک کے اندر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو ذکر ممنوع ہے وہ ہے جو خدا کے مقابلے میں، اور جو خدا کے پیاروں کا تذکرہ ہے وہ خدا ہی کے ذکر کی صورتیں بنتی ہے. لہذا اس کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ تو بڑی عظیم عبادت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے. لہذا نہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر کسی کو تکلیف ہونی چاہیے، جیسے یہاں آیت میں مشرکوں کا بیان کیا اور جیسے دو تین مثالیں میں نے عرض کی، تو نہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ تکلیف ہونی چاہیے اور نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پہ تکلیف ہونی چاہیے، اور نہ ہی ولیوں کے ذکر پر تکلیف ہونی چاہیے. تو ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ کو خدا کے ذکر سے تکلیف ہے، کچھ کو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر سے ہوتی ہے، کچھ کو ولیوں کے ذکر سے ہو جاتی ہے. تو یہ جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو خدا کے ذکر ہی کو ناپسند کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرمانے کا تذکرہ ہے. ارشاد ہوتا ہے قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تم عرض کرو اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی جو شانیں بیان کی، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، فاطر ہے. اور دوسری غیب اور شہادت کا جاننے والا، ظاہر اور باطن سب کا جاننے والا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا جاننے والا صفت صرف اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو غیب اور شہادت دونوں کا تذکرہ کیا. فرمایا عالم الغیب و شہادہ، غیب جاننے والا اللہ اور ظاہر کو جاننے والا اللہ، تو پھر تو دونوں صفات ہی اللہ تعالیٰ کی. عالم الغیب بھی اللہ ہے، عالم الشہادہ بھی اللہ ہے. اور اگر عالم الشہادہ کے اندر دوسروں کو عالم الشہادہ کہہ دیا جائے تو حرج نہیں، تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے کسی دوسرے کے لیے یہ کہا جائے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں، لفظ عالم الغیب استعمال کرنے کو علماء کرام نے سختی سے منع قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. جیسے لفظ خالق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے لفظ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو سکتا. کسی بندے کا نام رحمان رکھنا یہ حرام ہے، رحمان کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، خالق کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، اسی طرح قدوس کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ بھی چند چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی حاجت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے نام رکھ دیے جاتے ہیں، یا نام کسی کا صحیح ہوتا ہے، بولنے کے اندر غلطی کی جائے. نام ہے عبد الرحمان، بولنے میں اس کو رحمان کہہ دیتے ہیں. نام ہے عبد القدیر، بولنے میں اسے قدیر کہتے ہیں. عبد القدیر کو قدیر کہنا حرام، عبد الرحمان کو رحمان کہنا حرام، کیونکہ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قدیر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قدوس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ جو اطلاقات ہیں یہ کسی دوسرے پر نہیں کیے جا سکتے. رحیم کسی دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، قادر کہہ سکتے ہیں، لیکن قدیر نہیں کہہ سکتے، قادر کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے، رحیم کہہ سکتے ہیں. تو یہ احکام شرعیہ ہیں جن کی معلومات حاصل ہونا چاہیے تاکہ آدمی لا علمی کے اندر ہی اس میں کسی غلطی کا مرتکب نہ ہو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دولت کام نہیں آئے گی اور اعمال کا انجام بندے کے سامنے ہوگا. ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس جیسا اور ظالموں کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کی عوض وہ سب کا سب دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، اور ان پر ان کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل گئے، اور ان پر وہی عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ متعدد باتیں ارشاد، ایک بات تو یہ فرمائی، قیامت کے دن جب شدید عذاب کفار کے سامنے آئے گا تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ اگر ان کے پاس ساری کی ساری دنیا اور اتنا ہی مال و خزانہ، اور یعنی پوری دنیا میں جتنا سونا چاندی یہ وہ سب ہے سب ہو، اور اتنا ہی اور بھی مل جائے، دو دنیاؤں کے برابر بھی اگر ان کے پاس خزانہ آ جائے، وہ اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے سارے کا سارا دینے کو تیار ہو جائے، کہ یا اللہ ساری دنیا لے لے، اس دنیا سے ڈبل ہم سے لے لے، لیکن ہمیں عذاب سے محفوظ کر دے، لیکن وہ ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کا وہ مال خزانہ قبول نہیں، اول تو ہوگا ہی نہیں، لیکن ایک بطور سمجھانے کے بیان کے اگر اتنا ہوتا تو وہ اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، کیونکہ جہنم کا عذاب اتنا شدید پر اتنا سخت ہے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے وہ عذاب شدید ظاہر ہوگا جس کا دنیا میں انہوں نے تصور نہیں کیا تھا، جس کا دنیا میں انہوں نے گمان نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل گئی، اور وہی عذاب ان پر آ پڑا جس کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں مذاق اڑاتے تھے جہنم کا، کدھر کی قیامت، کون سی قیامت، کدھر کے اعمال، مر کر جو ہے مٹی میں مل گئے، ذرہ ذرہ ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، کہاں سے دوبارہ زندہ ہوں گے، اور کوئی جہنم کا عذاب نہیں ہے، تو قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پہ وہی عذاب آ پڑا جس کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہ تو ہیں کفار مشرکین۔ ہمارے ہاں جو دین سے بیزار طبقہ ہے، دین سے بیزار طبقہ ہے، ان میں کئی ایسے ہیں جو عذاب جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں آئے دن۔ آپ اخباروں میں پڑھیں، اخباروں میں سیکولر جو لکھنے والے ہیں ان میں کئی ایسے دیدہ دلیر اور ایسے جری اور بے باک ہوتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، لکھے ہوتے واضح جملے لکھے ہوتے ہیں کہ جناب جہنم کے اندر جو ہے وہ جہنمی کو اس طرح تلا جائے گا جیسے پکوڑے تلے جاتے ہیں، اس طرح کے جملے میں نے خود پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ میں نے جمع کیے ہوئے اس طرح کے، کہ یہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب غور کریں کہ جو مسلمان کہلا کر مسلمان ملک میں مسلمانوں کے چھاپے ہوئے اخبار کے اندر اگر ایسی چیزیں لکھتا ہے تو کدھر کا مسلمان ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر عذاب خدا کا مذاق اڑاتے تھے، تو آج انہی کا پس خوردہ کھانے والے اور آج انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے اور نام کے مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جنت اور جہنم جو ہے یہ کوئی دنیا کی کھیل تماشا ہے کہ اس کا جیسے چاہے مذاق اڑا لیں؟ ایسا معاملہ نہیں، یہ بڑا سنگین، بڑا شدید اور بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ دین کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بڑا محتاط رہنے کی حاجت ہوتی ہے، اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے اور دین کی کسی شے کو مذاق میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سمپل از دیٹ کہ دین کی کسی شے کو مذاق میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ جنت ہے یا جنت کی نعمتیں ہیں، خواہ وہ حورے ہیں، فرشتے ہیں، وہ جنت کے شہد شراب کی نہریں ہیں، وہ جہنم کے عذاب ہیں، وہ کچھ بھی ہے، دین کی شے کو مذاق کے اندر نہ لیا جائے، اور جو ایسا بولے اس کا منہ اسی وقت بند کر دینا چاہیے، اس کو بول دیا جائے کہ بھائی تمہارا تو دین ایمان کا ستیہ ناس ہو رہا، ہمارا ایمان کیوں خراب کر رہا ہے؟ آپ یقین کیجئے ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو مرضی کوئی بکواس کرتا رہے ہمارے لوگ سنتے رہتے ہیں، اس پر کچھ بولتے ہی نہیں ہیں تو سامنے والا جری ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے دن ہی اس کا منہ بند کر دیا جائے کہ بھائی آپ نے جو بولنا ہے وہ ذرا اپنے گھر میں جا کے بولیے گا، ہمارے سامنے اس طرح کا لفظ نہیں آپ نے استعمال کرنا، اب یہ رویہ اختیار کریں، دیکھیں تین دن کے اندر سارے سیدھے ہو جائیں گے، تو کفر اور معاذ اللہ جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، اسے جناب ایسا بنایا ہوا کہ جیسے کوئی چیز ہی نہیں، اس کے اوپر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، किसी की माँ बाप का मजाक उड़ा लें तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन उसके सामने दीन का मजाक उड़ा लें वो आगे से हंसता रहेगा, उसको वो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ेगा। तो माँ बाप जो है वो दीन से बढ़ गए, वो माज़ल्ला खुदा रसूल से बढ़ गए, वो दीन के अकीदों से बढ़ गए। उनके बारे में अगर कुछ बोलेगा तो हमारा खून भी गर्म है और हम जोश में हैं, जज्बे में हैं, सारा कुछ करने को तैयार हैं, और दीन का जो मर्जी होता रहे और लोग आगे से हंसते रहे, ये तर्ज़ अमल मुनाफिकाना है। ये तर्ज़ अमल मुनाफिकाना है, ये नहीं है कि आगे से उसको पढ़कर मार ही नहीं उसको, लेकिन मना तो करें, जो उसको रोक सकते उसको रोके तो सही, ना ये कि दीनी हमीयत और गैरत का ऐसा जनाजा निकल जाए कि आगे से उनकी बातों के ऊपर हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और उसके ऊपर जनाब कोई मसला ही नहीं, दिल के अंदर बुरा जानने की भी तौफीक नहीं है। इतनी गैरत ईमानी से दूरी, इतनी हमीयत दीनी की मौत आ गई कि परवाह ही कोई नहीं। तो कम अज कम जहां पर अगर कोई लिखने वाला दीन के बारे में लिखे, अगर कोई लिखने वाला दीन के बारे में लिखे, तो उसको उसको उसी वक्त उसका जवाब दिया जाए कि जनाब अपने कलम को संभालें और अपनी जबान को संभालें, ये हमारा दीन है, हमारे खुदा का भेजा हुआ दीन है, इसके ऊपर आपको इस अंदाज में न लिखने की इजाजत देंगे न बोलने की इजाजत देंगे। तो ये करना शुरू करें, देखें कैसे रुकते हैं। मुझे खुद याद है मैंने एक महनामा पढ़ा, उसके अंदर अल्लाह ताला के साथ एक बंदे को हम कलाम जो है वो दिखाया गया, और वो बंदा जो दिल में उसने बकवास की हुई अल्लाह ताला के बारे में, इतना कुछ उसने लिखा हुआ, उसके एडिटर को मैंने कॉल की और उसको मैंने कहा यार हम मुसलमान हैं, मुसलमान मुल्क में रहते हैं, और हमारा ईमान है, हमारा दीन है, हमारे जज्बात हैं, जिस तरह की चीजें आप छाप रहे हैं आप बताइए कि क्या आप बहसियत मुसलमान समझते हैं कि ये दुरुस्त है। अब उसके साथ जब तफसील से बात हुई उसने खुद एतराफ किया कि वाकई हमसे गलती हुई, हमें इस तरह की चीजें नहीं छापनी चाहिए। अगली मरतबा के अंदर उसने अपना उसे तौबानामा शाया किया कि हमसे गलती हुई, हम इतराफ करते हैं हमसे गलती हुई, आइंदा हम कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। और भी शायद तकाजे थे उसके ऊपर, लेकिन मैं कतन अदर उनसे ये बात करता हूं कि जब आप कुछ बोलेंगे तो कुछ होगा ना, मोहल्ले के अंदर चर्स आम हो जाए, शराब आम हो जाए, बदकारी आम हो जाए, सारे मोहल्ले वाले आराम से बैठे रहे, कोई बात नहीं, होता रहे, हमारा थोड़ी मसला है। तो एक दिन वो चर्स शराब और बदकारी आपके घर में भी पहुंचेगी, वो आपकी जो सोसाइटी के अंदर रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके आगे बंद बांधें, उसे रोकें। तो सिर्फ शराब और चर्स और बदकारी को नहीं रोकना होता, कुफ्र और दीन के इस्तेहज़ा को भी रोकना होता, उसके अंदर भी अपना किरदार अदा करें। तो जहां पर कहीं अखबार में देखें तो उसके फौरन उसका जो एडिटर है, जो उसका मालिक है, उसे लिखें, किसी चैनल पे ऐसी कोई बात सुने, किसी बंदे से ऐसी बात सुने, वहां पर कुछ बोले, वहां कुछ गैरत का इजहार करें, वहां कुछ हमीयत का इजहार करें कि जनाब ये बातें ना की जाएं, ये क्या आप कर रहे हैं, ये हमारे दीन और ईमान के मुनाफी हैं, ये हमारे जज्बात के खिलाफ है। तो आप ये बात करेंगे तो इस तरह की चीजें कम होंगी, वरना ये बढ़ते बढ़ते फिर ये कहां से कहां पहुंच जाएंगी। आजादी इजहार राय के नाम पे बहुत कुछ होता रहेगा, तो वो जो आजादी है उसकी लिमिट्स हैं, उसको उसकी लिमिट्स के अंदर रख कर ही उसको चलने दिया जा सकता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों के एक तर्ज अमल को बयान किया, वो क्या है, इरशाद होता है फइजा मसल इंसान दुर्रुन दआना थुम्मा इजा खवलनाहु निअमतन मिन्ना قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون। फिर जब आदमी को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारता है, फिर जब उसे हम अपने पास से कोई नेमत अता फरमाएं तो कहता है ये तो मुझे एक इल्म की बदौलत मिली है, बल्कि वो तो एक आजमाइश है मगर उनमें अक्सर लोग जानते नहीं। मुशरिकों का तर्ज अमल, काफिरों का तर्ज अमल ये बयान किया, अगर तकलीफ पहुंचे तो खुदा को पुकारना शुरू कर देते, या अल्लाह मुसीबत दूर कर दे, या अल्लाह मुसीबत दूर कर दे, और अगर नेमत मिले तो फिर क्या होता है, फिर यह है कि ये तो मुझे मेरे इल्म की वजह से मिली है, मुझे मेरे इल्म की वजह से, नेमत को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं करेंगे, उसे अपने इल्म की तरफ मंसूब करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मामला ऐसा नहीं है, मामला ये है कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है कि अल्लाह ताला मुसीबत में डालकर भी आजमाता है और बंदे को नेमत देकर भी आजमाता है, तो ये एक आजमाइश का सिलसिला है। देखो फरमाया कि अक्सर लोग जानते नहीं। अब यहां जितनी बात बयान की गई इसमें दो तीन चीजें हैं जिस पर थोड़ा सा कलाम करने की हाजत है। پہلی بات تو یہ، یہاں جو کلام ہے وہ ویسے تو کافر کے بارے میں ہے کہ مصیبت کے اندر تو خدا کو پکارتا ہے اور نعمت ملتی ہے تو پھر خدا کو بھول جاتا ہے اور اسے اپنے علم کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے. ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی تقریباً بات یہی دیکھنے میں آتی ہے کہ مصیبت آتی ہے تو بھاگم بھاگ مسجد کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پانچوں نمازیں با جماعت صفے اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے، تسبیحات میں ٹوپی سر پہ، اللہ 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 اللہ، پھر جو ضربے لگائیں گے، اور مصیبت ختم ہوئی، نعمتیں ملی، مال ملا، مسجد بھی گئی، تسبیح بھی گئی، ٹوپی بھی گئی. پہلے پہلی صف میں تھے، اب پانچویں صف میں نظر نہیں آئیں گے. پہلے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اب نماز سے بھی گئے. پہلے سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، اب کدھر ٹوپی کدھر کی تسبیح، سارے گئے. یہ ہمارے ہاں کوئی غیر معروف شے نہیں جو میں عرض کروں. اب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات، جب نعمت ملتی ہے تو آدمی بولتا ہے کہ دیکھا میں کتنا چالاک ہوں، میں کتنا ذہین ہوں، مجھے کتنا نالج ہے، میرا کتنا علم ہے. وہ اس نعمت کو اور اس فضیلت کو وہ اپنے علم، تجربہ، ذہانت کی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ نعمت دینے والی حقیقی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، قرآن پاک کی آئے. تو جو غافل ہے وہ نعمت کو اپنے علم کی طرف منسوب کرتا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے میں اتنا اچھا بزنس مین ہوں کہ میرے بزنس، میرے ایکسپیرینس اور میرے جناب تجربے کی وجہ سے مجھے اتنا پروفٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے اتنا نفع ہوتا ہے. حلال کے اوپر، حرام کے اوپر تو کہنا بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کا فضل، بلکہ کہنا سخت منع ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے کتنے عظیم پیغمبر تھے. جب ان کے وزیر نے، حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جب انہوں نے تخت بلقیس یمن سے اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچایا، جو ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے پر تھا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں پہنچا دیا، پلک جھپکنے میں پہنچا دیا. اتنی جلدی پہنچ گیا، اتنا بڑا، یہ تو کمال تھا. وہاں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ دیکھا میرا وزیر کتنے علم والا ہے اور کتنے جناب مرتبے والا ہے. فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے کہ اس نے یہ کام میرے وزیر سے کروایا. یہ ہے طرز عمل اور یہ ہے رویہ جو ایک مومن صالح اور بندہ کامل کا ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں سکھایا. تو ہمیں کوئی نعمت ملے اور جائز ذریعے سے ملے تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اگر کسی کی آواز اچھی ہے تو خدا کا کرم ہے، اگر کسی کی ذہانت بہت ہے تو خدا کا کرم ہے، اگر کسی کے کاروبار میں جو ہے وہ بڑا پروفٹ ہوتا ہے تو خدا کا کرم ہے. بندہ مومن کی زبان پہ یہی الفاظ ہونے چاہیے. اس کی شایان شان ہی یہ ہے کہ وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، اور اگر مصیبت آئے تو اپنے گناہوں کی طرف منسوب کرے کہ یار یہ میرے ہی شامت اعمال ہیں، یہ میرے گناہوں کے سبب ہے جو میرے اوپر مصیبت آئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے حال و انجام کی طرف اشارہ کیا اور کفار مکہ کو تنبیہ فرمائی. ارشاد فرمایا قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. تو ان پہلے لوگوں کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچی، اور ان موجودہ لوگوں میں بھی جو ظالم ہیں، ان قریب ان پر ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آ پڑیں گی اور وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. فرمایا جو پہلوں نے کیا تو ان کو ان کا بدلہ ملا، اور جو یہ موجودہ کریں گے، جو اب آپ کی بات نہیں مان رہے اور اب ایمان قبول نہیں کر رہے، ان کے برے اعمال کی برائیاں ان پر پڑیں گی اور یہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. خدا کو تو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا. فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پہلوں نے برے عمل کیے تو ان کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ हो सकता है, तुम भी खुदा को आजीज नहीं कर सकते। अब इसके बाद रिस्क की वसअत और तंगी का इख्तियार किसके पास है, अल्लाह ताला ने वो बयान फरमाया। और हम बहसियत मुसलमान, हम सबका अकीदा है कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में, राजी के हकीकी अल्लाह ताला है। जिसके लिए चाहता है रिस्क के दरवाजे खोल देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। लेकिन यहां पर एक और बात समझाना मकसूद है, वो क्या? वो ये कि कुफार ये समझते थे कि अल्लाह ताला ने चूंकि दुनिया में हमें रिस्क दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमसे राजी है। दुनिया की खुशहाली और दुनिया में रिस्क की फरावानी को उन्होंने अल्लाह ताला की रजा का पैमाना बना दिया कि जिसको दुनिया में खुशहाली ज्यादा, खुदा उससे राजी ज्यादा। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि मामला ये नहीं, रिस्क वो पैमाना नहीं है जिससे खुदा की रजामंदी और खुदा की नाराजी को जांचा जा सके। क्यों? इसलिए कि बाज़ों का काफिर बड़ा गरीब होता है और बाज़ों का मुसलमान बड़ा अमीर होता है, बाज़ों का काफिर बड़ा अमीर होता है, मुसलमान बड़ा गरीब होता है। तो ये क्या बात है, फिर तो मेयारी कोई ना हो। इसका मतलब तो कुफ्र इस्लाम तो दरमियान में कोई क्राइटेरियन है ही नहीं, उसका तो दरमियान के अंदर कोई अमल दखल ही ना हुआ। तो ये बात नहीं, बात ये है कि अल्लाह ताला की रजा और नाराजी का जो मेयार है वो ईमान है, वो आमाल सालेहा है। ईमान और आमाल सालेहा पे खुदा राजी है, कुफ्र और बद आमाल पे खुदा नाराज है। बकिया रिस्क, तो रिस्क तो अल्लाह ताला का निजाम है कि वो दुनिया के अंदर किसी को ज्यादा देता है, अपनी हिकमतों के पेशे नजर किसी को कम देता है। तो रिस्क के पैमाने पे ना जांचा जाए। इरशाद फरमाया, अवलम यअलमु अन अल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशाउ व यक़दिर इन फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून। क्या उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह रोजी कुशादा करता है जिसके लिए चाहता है और तंग भी फरमाता है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए जरूर निशानियां हैं। तो रिस्क को मयार ना बनाया जाए। यहां पर एक बात मैं अर्ज करूंगा, जैसे मैंने पहले भी वजाहत कर दी कि अल्लाह ताला की रजा और नाराजी का जो पैमाना है वो ईमान और आमाल सालेहा है। आज भी लोगों का ये हाल है, अभी भी बड़े मिलते हैं कि जो बेचारे मुसलमानों को ही ताने देते रहते हैं, और लो जी तुम अगर तुम्हारा को खुदा की बारगाह में मकाम होता तो दुनिया में ऐसे जलील होते ना, तुम्हारे पास पैसा ना, टेक्नोलॉजी ना, साइंस ना, खुशहाली, मुल्क तुम्हारे तबाह, हाल तुम्हारा बदतर, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, खुशहाली तुम्हारे पास नहीं है, देखो यूरोप को, देखो फलां मुल्क को, देखो फलां मुल्क को कितनी तरक्की कर ली, कहां चांद पे पहुंच गए, मुल्क पे पहुंच गए, और ये हो गया वो हो गया। ये कहने का मकसद क्या होता है? मुसलमानों को उनके दीन ईमान इस्लाम के बारे में ही डीमोरलाइज करना, यानी उनकी हिम्मत शिकनी करना, हौसला शिकनी करना, उनको दीन के बारे में मुतजलजल कर देना कि अगर तुम खुदा के प्यारे होते तुम्हें खुदा रिस्क ना देता, तुम्हें ये खुशहाली ना देता जो उनको दे दी। जिस पैमाने का खुदा ने रद्द किया कुरान के अंदर कि रिस्क पैमाना नहीं है, रिस्क पैमाना नहीं है खुदा की रजामंदी और नाराजी को जांचने का, ये एक जगह नहीं, ये बीसियों जगह कुरान पाक के अंदर, बीसियों जगह। जिस पैमाने को खुदा रद्द कर चुका, आज के दानिशवर और सेकुलर उसी पैमाने को बार बार घुमा के बयान करते हैं। उनकी तरक्की देखो, अपनी हालत देखो, उनकी करिश्मे देखो, तुम लोगों से तो बल्ब इजाद नहीं हो सका, तुम लोगों से तो जनाब एक सुई नहीं बन सकी। वो मुसलमानों को ताने दे दे के बेचारे मारने की कोशिश करते हैं और कसूर निकालते हैं इस्लाम का कि ये तुम्हारी सारी जो तरक्कियां ना होना, बदहालियां हैं, इन सब का सबब इस्लाम है। तौबा नाउज बिल्ला के इस्लाम को सबब बना दिया मुसलमानों की बदहाली का, परेशानी का और दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई का। ये आजकल की वो तालीम है जो दी जा रही है, जो मुसलमान मुल्कों के अंदर या मुसलमान मुल्क के अंदर जो लोगों को पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है। अस्तग़फिरुल्लाह, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ईमान, ये ईमान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को वो गरीब हो जाए और हम अमीर हो जाए तो अब हम खुदा के प्यारे हो गए और वो खुदा के मरदूद हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुफ्र कर लो, शिर्क कर लो, कुफ्र का निज़ाम फैला दो, अल्लाह ताला की नाफरमानियां कर लो, خدا کے احکام کا کھلے عام مذاق اڑا دو، جو مرضی کرتے ہو، تم خدا کے پیارے ہو اس لیے کہ تمہارے پاس مال بڑا، ٹیکنالوجی بڑی، سائنس بڑی، خوشحالی بڑی. تو پھر قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تم ٹیکنالوجی میں ترقی کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اس کی طرف بھی اشارے ہیں، لیکن معیار تو ایمان اور اعمال صالحہ ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ آج کے دانشور کہلانے والے جو ہمیں دانش پڑھا رہے ہیں، وہ دانش ہے جس کو قرآن نے رد کر دیا، جس کو قرآن نے مسترد کر دیا. تو لہذا قرآن کو ہی اور قرآن کی تعلیمات کو ہی اپنا معیار رکھیں، اور اس طرح کی جو جعلی دانشیں ہیں ان سے ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.